السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فانك خير المتقبلين. آمین یا رب العالمین. محترم حضرات, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر کا احسان ہے کہ اس رب کائنات نے ہمیں جمعۃ المبارک عطا فرمایا اور جمعے کی اس عظیم ساعتوں میں مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. الحمدللہ پچھلے جمعوں میں جو موضوع زیر مطالعہ تھا وہ ہے دین میں استقامت. دین میں استقامت کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ, یقیناً وہ لوگ کے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے. ثم استقاموا, اور پھر اس عقیدے پر ڈٹ گئے, جم گئے, استقامت اختیار کی. تتنزل علیہم الملائکہ, ایسے لوگوں پر فرشتے نازل ہوتے ہیں. اللہ تخافو ولا تحزنو, یہ کہتے ہوئے کہ خوف نہ کرو, غم نہ کرو. وابشرو بالجنت التی کنتم توعدون, اور خوشخبری حاصل کرو جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ, ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, اس جنت میں تمہارے لیے ہر وہ شے ہوگی جو تمہارے جی چاہیں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, اور اس جنت میں تمہارے لیے ہر وہ شے ہوگی جو تم مانگو گے. نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ, اور یہ جنت کی تمام تر نعمتیں ابتدائی مہمان نوازی ہے تمہارے رب کی طرف سے جو بخشنے والا بہت ہی مہربان ہے. الحمدللہ پچھلی مرتبہ یہ بات عرض کی گئی تھی کہ رمضان المبارک جب جاتا ہے تو بہرحال افسردہ تو ہوتا ہے انسان, افسوس بھی ہوتا ہے, لیکن رمضان المبارک کچھ تحفے دے کے جاتا. جیسے مہمان کوئی آپ کے گھر آئے اور آپ کو تحفہ دے کے جائے تو تحفہ اس کی یاد ہوتی ہے. تو الحمدللہ رمضان المبارک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق سے اچھا گزرا، لیکن رمضان جاتے جاتے دو تحفے دے کے گیا. پہلا تحفہ قرآن حکیم کا تحفہ، قرآن حکیم سے تعلق کا تحفہ، اور دوسرا تحفہ رمضان المبارک میں نماز کی پابندی کا تحفہ. تو اللہ کی توفیق سے الحمدللہ ہم میں سے بعض لوگوں کو اللہ پاک نے مسجد سے ایک بڑا بھرپور تعلق عطا فرمایا. یہ بات عرض کی گئی تھی کہ استقامت دین اسلام کی ایک بڑی اہم اصطلاح ہے، اور استقامت کے معنی ہوتے ہیں ڈٹ جانا، جم جانا، یعنی اللہ کو رب مان کر اس کی وحدانیت پر، اس کی ربوبیت پر دل کا ٹھک جانا. تو اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام کے تقاضے ادا کرنے میں استقامت عطا فرمائے. اس کے بعد دوسرا موضوع جو شروع ہوتا ہے دین اسلام میں استقامت کا ذریعہ، اگر ہم چاہتے ہیں کہ دین پہ ڈٹے رہیں استقامت کے ساتھ، تو ہمیں دوسروں کو دین کی دعوت دینی چاہیے. تو دعوت اللہ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، یہ انشاءاللہ آج کی گفتگو کا موضوع ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 33 سے سورہ حمیم سجدہ کی، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور اس سے بہتر کس کی بات ہوگی جس نے بلایا اللہ کی طرف، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور خود بھی نیک عمل کیا، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اس نے کہا کہ میں بھی فرما برداروں میں سے ہوں. تو دعوت، دوسروں کو بلانا، تبلیغ کرنا، اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے دعوت اللہ کی اہمیت بیان فرمائی. جیسے کہ میں نے عرض کیا استقامت کے لیے سب سے بڑا ذریعہ ارکان اسلام کی ادائیگی ہے، یعنی ایک شخص اگر مستقل مزاجی سے نماز ادا کرتا ہے، حج کی تیاری کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، نفلی روزے رکھتا ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ رمضان المبارک میں جو عبادات اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی انشاءاللہ وہ قبول ہوگی. ایک عبادت کے بعد، ایک نیکی کے بعد مزید نیکی کی توفیق ملنا اس بات کی علامت سمجھی جاتی ہے کہ الحمدللہ ہماری عبادات اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہوئی. اسی طرح یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہم سب پر، تو احسان کا بدلہ احسان ہی ہوتا ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان. تو اب ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم سب مل کر بقیہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں. لہذا دعوت اللہ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے دین کی دعوت دینا، یہ اس امت پر لازمی فرض ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی کی آخری سانس تک دین کی دعوت کا کام کیا، اور یہ ذمہ داری اس امت کے لگا کر گئے، خاص طور پر حجت الوداع کے موقع پر. خاص طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خطبہ ملتا ہے حجت الوداع، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کی ذمہ داری لگائی کہ دین کی تبلیغ کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا، الا هل بلغت، لوگوں گواہی دو کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا یا نہیں. جب تمام مسلمانوں نے گواہی دی، قد بلغت و ادیت و نصحت، آپ نے صرف پہنچایا ہی نہیں، حق نصیحت ادا کر دیا، امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذمہ داری لگائی، فَلْيُبَلِّغِ شَاهِدُ الْغَائِبَ، اب جو لوگ یہاں موجود ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ پیغام ان لوگوں تک پہنچائیں جو موجود نہیں ہیں. لہذا دین کی دعوت اور تبلیغ، یہ اس امت کی ذمہ داری ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہلوایا گیا، سورہ یوسف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قل هذه سبیلی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے یہ ہے میرا راستہ، میرا طریقہ، میری سنت. ادعو اللہ، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں. علی بصیرت انا ومن اتبعنی، پوری بصیرت کے ساتھ، اور جو میری اتباع کریں گے وہ بھی یہی کام کریں گے. تو الحمدللہ 1400 سال کی تاریخ مسلمانوں کی اس بات پر گواہ ہے کہ یہ دعوت و تبلیغ کا کام ہوتا رہا اور قیامت تک ہوتا رہے گا. البتہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ میں ذریعہ، دعوت کا ذریعہ، دین کی دعوت دینے کا ذریعہ یہ قرآن حکیم ہونا چاہیے. قرآن حکیم مسلمانوں کے درمیان جو اختلافات ہیں اس کو دور کرتا ہے، امت مسلمہ کو جوڑنے والی بات کرتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب مل کر اللہ کی رسی یعنی قرآن حکیم کو مضبوطی سے تھامو، دین کو مضبوطی سے تھامو اور تفرقے میں نہ پڑو. آج اگر امت مسلمہ کا نام لیا جائے تو بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ امت مسلمہ نام کی کوئی شے مسلمانوں کے درمیان موجود نہیں ہے. 57 اسلامی سو کالڈ ممالک کہے جا سکتے ہیں، ان کا بھی حال کیا ہے کہ اکثر ان میں سے عرب ہیں. اور اسلام نام کی شے، دین اسلام جس کو کہا جائے، وہ اکثر و بیشتر وہاں موجود نہیں ہے. دین اسلام کا سیاسی نظام، معاشی نظام، معاشرتی نظام، خاندانی نظام، تعلیمی نظام، یہ اکثر و بیشتر موجود نہیں ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ آج یہ منتشر عوام، منتشر بڑی آسانی سے دشمن کے نرغے میں، اور پچھلے 30-40 سالوں سے جو صورتحال بنی امت مسلمہ کی ہم سب جانتے ہیں. افغانستان، چیچنیا، بوسنیا، شام، اور آج کل فلسطین، پھر عراق، یہاں تک کہ ایران، یہ سارے کے سارے لوگ جس طرح سے بری طرح ظلم و ستم کا شکار ہو رہے ہیں وہ سب ہمارے علم ہیں. اور بڑے افسوس ہی کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اسکیٹرڈ ہیں مسلمان، منتشر ہیں. جس طرح ایک قصائی مختلف بکروں کو ذبح کرتا ہے اور ہر بکرا اپنی باری کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، اسی طرح یہ مسلم ممالک، جب میں نے تفصیل بتائی آپ کے سامنے، بہت بری طرح اسرائیل، امریکہ پوری طاقت اور توانائی کے ساتھ، پوری پلاننگ کے ساتھ، پورے ایجنڈے کے ساتھ مسلمانوں کو تباہ اور برباد کر رہے ہیں. ان کی حکومتوں میں یا تو تبدیلی کر دیتے ہیں، رجیم چینج کر دیتے ہیں، اپنے لوگوں کو لے آتے ہیں، ان کے ریسورسز میں قبضہ کر لیا جاتا ہے. آج عرب ممالک کے ریسورسز کس کے قبضے میں ہم اچھی طرح جانتے ہیں. باقاعدہ معاہدات طے کیے گئے، عمان کی گورنمنٹ نے کیے، سعودی عربیہ نے کیے، عراق نے کیے، اسی طرح اور جتنے بھی آئل پروڈیوسن کنٹریز ہیں وہ سب کے سب بالکل واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ غلام ہیں امریکہ کے. اور ڈیفنس پیکٹ جو کیا تھا وہ سب کو ظاہر ہو گیا، وہ کس کے خلاف تھا، کس کے فیور میں تھا. تو بہرحال امت مسلمہ نام کی کوئی شے اس وقت مسلمانوں کے درمیان موجود نہیں ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اتحاد پیدا کیا جائے دوبارہ سے. اگر ہم متحد نہیں ہوئے، اسکیٹرڈ رہے اسی طرح، تو بہرحال کل ان کی، آج ان کی باری ہے، کل ہماری باری ہے. نیتن یاہو کا واضح سٹیٹمنٹ کئی دفعہ آ چکا ہے، ایران تو بہانہ ہے، پاکستان نشانہ ہے. ابھی پاکستان کی بہت شاباشی ہو گئی، بہت اچھا ایک معاملہ ہوا کہ جنگ کو ملتوی کروا دیا، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ملتوی نہیں ہوئی ہے، یہ ریفریش کرنے کے لیے کام کیا گیا. اور ظاہری بات ہے ریفریش ہو کر جو انہوں نے مزید بمبارٹمنٹ کرنی ہے. لبنان کا کیا حال کیا پرسوں، کارپیٹ بمبنگ کی ہے، بہت شدید بمبارٹمنٹ کی ہے. تو بہرحال اس بات کا شدید اندیشہ ہے خدا نخواستہ کہ یا تو رجیم چینج کریں گے ایران میں جو کر نہیں پا رہے ہیں بہت عرصے سے، یا پھر اس کے ریسورسز پہ قبضہ کریں گے، اور اس کے بعد کس کی باری ہے؟ کیا خیال ہے اس میں دو رائے نہیں ہے کہ امت مسلمہ میں بڑے بڑے جرائم کے اعتبار سے عرب نمبر ون، جتنی دولت ان کے پاس تھی، جتنی عیاشیاں وہ کرتے رہے اور کر رہے ہیں، اللہ کا دین نافذ نہیں کیا تھا، عرب سب سے نمبر ون مجرم، دوسرے نمبر پہ مجرم نمبر دو کون ہے؟ جو پاکستان اسلام کے نام پر قائم ہوا، قربانیاں دینے والے اسلام کے نام پر قربانی دیتے رہے، لیکن کیا ہم نے اس ملک میں اسلام نافذ کیا؟ کیا ہمارا معاشی نظام اسلامی ہے؟ کیا ہمارا سیاسی نظام اسلامی ہے؟ ایون کیا ہمارا معاشرتی نظام، خاندانی نظام اسلامی ہے؟ اکثر و بیشتر نہیں. ہمارا کچھ عقائد پر یا عبادات پر مبنی ایک ڈھانچہ موجود ہے، مساجد موجود ہیں، نمازیں موجود ہیں، لیکن نمازوں کی کیا کیفیت ہے؟ برا نہیں منائیے گا، نمازیوں میں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو فجر کی نماز میں دیکھ لیجئے، آج فجر کی نماز میں 12 نمازی تھے مسجد میں، جن میں سے 8 سفید داڑھی والے تھے، بزرگ ہمارے، 4 نوجوان تھے. تو یہ مساجد کا حال کیا ہے خاص طور پر فجر کی نماز میں؟ یہ بالکل ریپرزنٹیشن ہے، نمائندگی اس بات کی کہ ہمارے ایمان کی کیا کیفیت ہے. تو بہرحال اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں اسلام سے محبت عطا فرمائے، اور اسلام کے لیے قربانی دینے کی توفیق دے، استقامت عطا فرمائے. دین اسلام میں استقامت کا ذریعہ جہاں ارکان اسلام کی ادائیگی ہے، وہاں پر دوسروں کو دعوت دینا بھی ہے. لہذا کوشش کریں کہ دعوت اللہ کا فریضہ انجام دیں. ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر میں دین کی دعوت دے. آپ ٹیک اوے میسج کے طور پر اس کی ترتیب ذرا نوٹ کر لیجئے. ترتیب کے اعتبار سے ہر مسلمان سربراہ خاندان کی ذمہ داری ہے کہ جیسے اپنے گھر والوں کے لیے نان نفقے کی محنت کرتے نہیں کرتے، کوئی نوکری کر رہا ہے، کوئی جاب کر رہا ہے، کوئی بزنس کر رہا ہے، حلال روزی کمانے کی کوشش کر رہا ہے، حلال روزی کما کر اپنی بیوی بچوں کے ذریعے ریسورسز ذریعہ ہے، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا فرض ہے. اس کے لیے کوئی درس دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، الحمدللہ ہماری بڑی تعداد صبح سے لے کر شام تک محنت کرتی ہے، حلال روزی کماتی ہے. جیسے حلال روزی کے ذریعے گھر والوں کی نان نفقے کی ذمہ داری ہے، بالکل اسی طرح یا اس سے بڑھ کر گھر والوں کی اخلاقی تربیت، اسلامی تربیت، ان کے اندر خدا خوفی پیدا کرنا، آخرت کی ذمہ داری کا احساس پیدا کرنا سربراہ خاندان کی ذمہ داری ہے، فرض ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. تو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے جہاں حلال روزی کھلانا سربراہ خاندان کی ذمہ داری ہے، وہاں گھر میں تعلیم و تربیت کا معاملہ بھی کیا جائے. ہمارا اکثر کا حال یہ ہے کہ تعلیم و تربیت ہم نے اسکول، کالج اور یونیورسٹیز کی ذمہ داری لگا دی، اور سربراہ خاندان کے پاس یا تو تصور نہیں ہے دین کا صحیح، یا اکثر و بیشتر کے پاس ٹائم ہی نہیں کہ اپنے گھر والوں کی اخلاقی تربیت کر سکیں. لہذا میری گزارش ہے آپ تمام حضرات سے، خاص طور پر میری بات کو توجہ سے سنیے، گھر کا ماحول پاکیزہ بنانا کس کی ذمہ داری ہے؟ کوئی باہر سے تو نہیں آئے گا، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گھر کا ماحول پاکیزہ بنائیں، حلال روزی کے ساتھ ساتھ گھر میں درس و تدریس کا سلسلہ کریں. بہتر یہ رہتا ہے کہ ایک وقت کا کھانا گھر والوں کے ساتھ کھائیں، اور عام طور پر ہم ایک کھانا کھاتے ہیں، کون سا کھانا؟ رات کا کھانا عام طور پر سربراہ خاندان گھر میں ہوتے ہیں، تو عشاء کے بعد یا مغرب کے بعد گھر میں گھر والوں کی تربیت کا معاملہ کیا جائے. ایک آیت کریمہ روزانہ، ایک آیت کریمہ کا ترجمہ، ایک آیت کریمہ کا مفہوم بیان کیا جائے، اسی طرح ایک حدیث مبارکہ بیان کر دی جائے، ایک صحابی کا تذکرہ کر دیا جائے یا صحابیات کا تذکرہ کر دیا جائے. یہ مستقل مزاجی سے کرنے کا کام ہے، اور انشاءاللہ اس سے اللہ نے چاہا تو گھر والوں کی بھی ذہن سازی ہوگی، آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس دور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی. یہ دور فتنہ دجال کا دور ہے. حدیث مبارکہ میں دعا کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے, اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال, اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں مسیح الدجال کے فتنے سے. تو دجالی فتنہ اپنی پوری تہذیب, اپنی پوری طاقت اور اپنی پوری توانائی کے ساتھ ہمارے سروں پر سوار ہے. دجالی تہذیب سے بچنے کے لیے کیا کریں؟ ایک بیماری آ گئی تو ویکسینیشن بھی ہوتی ہے, پریکاشن بھی ہوتی ہے, تو بیماری تو آئے گی. ہم کتنا ہی چاہیں فتنہ بہرحال آ کے رہے گا. تہذیب آ چکی ہے, ایک دجال بھی آئے گا باقاعدہ جو خدائی کا دعویٰ کرے گا, لوگوں پر یہ بات واضح کرے گا کہ میں خدا ہوں. جو اس کو خدا مانے گا اس کو روٹی دے گا, جو خدا نہیں مانے گا اس کو تباہ کر دے گا. تو کیا خیال ہے آج ایسا ہی ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ تقریباً وہی صورتحال بنتی جا رہی ہے. تو دجالی فتنہ پوری طاقت توانائی کے ساتھ ہمارے گھروں تک پہنچ چکا, ہمارے بیڈ روم تک, ہمارے ڈرائنگ روم تک پہنچ چکا. اور اس کا ذریعہ کیا ہے؟ یہ سیل فون سکرین خاص طور پر ہمارے گھروں میں پہنچ چکی ہے. بچہ چاہے 5 سال کا ہو یا 70 سال کا بوڑھا ہو, ہر شخص اس سے متاثر ہو رہا ہے. متاثر کیا ہو رہا ہے؟ ضرورت بنی ہوئی ہے, اس کے بغیر سروائیول نہیں لگتا. 5 منٹ اگر موبائل جیب سے غائب ہو جائے تو کیسی بے چینی ہوتی ہے, ایک ٹون بج جائے تو فوراً اس کو چیک کرتے ہیں. تو یہ ہماری تہذیب بہرحال بہت تیزی کے ساتھ دجالی فتنے سے متاثر ہو رہی ہے. لہذا اس سے بچنے کے لیے ویکسینیشن کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الکہف کی تلاوت کرنے کو ریکمینڈ کیا. لہذا میری گزارش یہ ہے کہ جمعے کے دن خاص طور پر سورۃ الکہف کی تلاوت کی جائے. سورۃ الکہف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فتنہ دجال سے بچنے کا طریقہ, فتنہ دجال کی حقیقت بیان فرمائی, دنیا کی حقیقت. واقعات کے ذریعے اللہ پاک نے دنیا داروں کی مذمت کی ہے. اسی طرح اس کی جو ابتدائی 10 آیات ہیں اور آخری آیات ہیں ان کو یاد کرنا, ان کو حفظ کرنا, اور جمعے کے دن خاص طور پر اس کی تلاوت کرنے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اس کی تلاوت کرے گا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا. یا مزید اس پر گفتگو ہو سکتی ہے کہ فتنہ دجال ہے کیا؟ دجالی فتنہ آج ہمارے معاشرے میں, ہمارے گھروں میں کیسے آ گیا؟ اس کا حاصل کلام یہ ہے, دجال خدا سے, خدا کے احکامات سے غافل کر دے گا. دجال عربی زبان میں کہتے ہیں دھوکے کو. دھوکہ کیا ہوتا ہے؟ دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ نظر کچھ اور آ رہا ہوں, حقیقت کچھ اور ہے. تو دجال کیا ہے؟ دنیا میں ایک نظر کچھ اور آ رہا ہے, حقیقت کچھ اور ہے. یعنی جو توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے, خدا کی طرف ہونی چاہیے, وہ خدا سے ہٹ کر کائنات پر فوکس ہو گئی. ٹیکنالوجی کہاں پہنچی ہوئی ہے, جو لوگ بھی کمپیوٹر سائنس سے متعلق ہیں وہ میری بات سمجھ رہے ہوں گے. اے آئی اپنی کتنی آب و تاب کے ساتھ, پوری طاقت کے ساتھ کس حد تک ہمارے گھروں میں, ہمارے بزنس میں, ہمارے کاروبار میں, ہمارے آفیسز میں آ چکا ہے. تو بہرحال فتنہ دجال کو سمجھنا, دجالی فتنے کو سمجھنا, آج کے دور کے دجل کو سمجھنا بہت ضروری ہے. پھر اس سے علاج کے طور پر قرآن حکیم سے بڑی گہری وابستگی, شعوری طور پر, صرف تلاوت نہیں بلکہ شعوری طور پر اس سے وابستگی ضروری ہے. تو اللہ سے دعا کیجیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دعوت اللہ کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مستقل سنت ہے. فرمایا قل ہاذہ سبیلی, فرما دیجیے یہ ہے میرا راستہ, میرا طریقہ, میری سنت. ادعو اللہ, میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں. اعلی بصیرت نانا ومانی تبانی, پورے بصیرت کے ساتھ, پورے شعور کے ساتھ, اور جو میری اتباع کریں گے وہ بھی یہی کام کریں گے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ دین میں استقامت حاصل ہو, مستقل مزاجی آ جائے, تو جہاں خود ارکان اسلام کی ادائیگی کا اہتمام کریں, وہاں دوسروں کو دین کی دعوت کا کام کریں, اور دوسروں میں سب سے پہلے اپنی بیوی, اپنے بچہ, یہ سب سے بنیادی ذمہ داری, یہ فرض ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر ایک رائی ہے, نگہبان ہے, اور تم میں سے ہر ایک سے سوال ہوگا اس کی رعایا کے بارے میں. یعنی شوہر سے سوال ہوگا اس کی بیوی بچوں سے متعلق کہ ان تک دین کی بات پہنچائی نہیں پہنچائی. اور یہ دین کی بات صرف رمضان میں یا حج کے موقع پر نہیں کرنی, تو مستقل مزاجی سے کام کرنا. تو اس کے لیے گھر کا ماحول پاکیزہ بنائیے. سکرین کا استعمال اگر بہت زیادہ کرنا ہی پڑ رہا ہوں مجبوراً, تو گھر والوں کی تربیت کیجئے کہ سکرین کیسے استعمال کی جائے, کیسے پروڈکٹیو استعمال کیا جا سکتا ہے. سکرین کا استعمال حرام نہیں ہے. آج سوشل میڈیا پر بہت اچھی چیزیں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. یہ سارا میڈیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے, لیکن اگر تربیت نہ ہو, خدا خوفی نہ ہو, حساب کتاب کا جواب دہی کا احساس نہ ہو, تو یہی سکرین سب سے بڑا فتنہ ہے. میچز اس پہ دیکھے جا رہے ہیں, فلمیں اس پہ دیکھی جا رہی ہیں, بے حیائی بےہودہ چیزیں اس پہ دیکھی جا رہی ہیں, ایسے ایسے تھاٹس, ایسے ایسے خیالات اس کے ذریعے سے ہمارے نوجوانوں کے اندر انکلکیٹ کیے جا رہے ہیں, جس کا تصور ایک مسلمان نہیں کر سکتا. تو اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ پاک نہ صرف یہ کہ اپنی بلکہ اپنے گھر والوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس کے ساتھ ساتھ مسجد سے ایک بڑا مستقل تعلق, گہرا تعلق, نماز با جماعت, یہ بے شمار فتنوں سے اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ اس سے نجات عطا فرماتا ہے. ان صلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, یقیناً نماز انسان کو بے حیائی اور برائی سے بچاتی ہے. تو نماز کا ایک فنکشن یہ بھی ہے کہ انسان میں پاکیزہ جذبات پیدا کرتی ہے, پاکیزہ خیالات پیدا کرتی ہے. مسجد سے تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ میں آنے کا ذریعہ ہے. تو اللہ سے دعا کیجیے اللہ پاک ہمیں مستقل مزاجی سے رمضان میں اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی, نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ہذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات.